جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے علاقے کلفٹن کی جامع مسجد فیضان جیلان میں ہم سب جمع ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کہاں کہاں اور کب کب کس کس طرح سے کام آتا ہے۔ جتنی احادیث پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو بعض اوقات تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے کیسا پیارا تحفہ عطا فرما دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا، یہ کتنا بڑا انعام ہمیں دے دیا کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ ہر تالے کی چابی جو ہے وہ درود پاک ہے۔ مشکل دور کرنی ہے تو درود پڑھ لو، بیماری دور کرنی ہے تو درود پڑھ لو، رزق میں برکت چاہیے تو درود پڑھ لو۔ کون سا ایسا کام ہے جو دنیا میں درود پاک پڑھنے والے کو نہیں ملتا؟ نزا کے وقت، مرتے وقت درود پاک کام آتا ہے، قبر میں جا کر درود پاک کام آتا ہے۔ اب سنیے درود پاک قیامت میں کیسے کام آتا ہے۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان پر یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی، تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہاں ایک دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں، نارملی ہمارے یہاں جو ترازو ہوتے ہیں، جو پلڑا نیچے ہوتا ہے وہ پلڑا وزنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی، پلڑا جب جس کا جھک گیا وہ وزنی ہو گیا، مگر قیامت کے دن جو میزان عمل ہوگا، دیکھیں نیچے میں پھر بھی تو ایک ڈاؤن فال ہے نا، نیچے جانا ہے۔ اب نیکیاں بڑھیں اور پلڑا نیچے جائے، یہ کب گوارا ہے؟ تو جب قیامت کے دن کسی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پلڑا اوپر ہوگا۔ بہرحال میزان عمل کا معاملہ یہ ہوگا کہ جس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پرچہ اپنے اس امتی کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، تو وہ پلڑا وزنی یعنی بھاری ہو جائے گا اور اوپر ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ جب ہی تو امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، میزان عمل کا نقشہ ہوگا، ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کے ذہن میں پلڑے ہلکے ہونے کا خوف بھی ہوگا اور آقا کا کرم بھی یاد آ رہا ہوگا۔ لکھتے ہیں، ہم نے خطا میں نہ کی، آقا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، گناہ بھی تمہارے کرے آقا، نافرمانیاں بھی آپ کی کرے، اور معافی بھی آپ ہی سے مانگے، پناہ بھی آپ سے مانگے۔ اور پھر آقا کیا کرتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے ہیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ایسے آقا ہمیں ملے ہیں۔ اے امتیوں، بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو خوب درود پاک، خوب درود پاک پیارے آقا کی ذات والا تبار پر پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا یہ خاصہ ہے کہ ہمیں اس میں کئی فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، کئی بیسکس آف اسلام ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ تو آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ ہر شخص کو بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے، ہر گھر میں ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں کئی ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، کئی ساری باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ اسلامک ہیں اور کچھ ہماری فیملی اور ہمارے ایٹیکیٹس، ہمارے مینرز کا معاملہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہو تو اب اسلامک وے تو یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کو غسل دیا جائے، عقیقہ کیا جائے، بچہ ہے تو اس کی ختنہ وغیرہ کی جائے، تھوڑا بڑا ہو تو اسے اسلامی آداب سکھائے جائیں، چلتے چلتے جو جو چیزیں اس پر فرض ہوتی چلی جائیں وہ سکھایا جائے، اور مینرز یہ ہے کہ اسے آداب سکھائے جائیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور دیگر ضروریات زندگی کے بارے میں اسے بتایا جائے۔ تو یہ تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ یہ کیا جاتا ہے، اور جہاں نہیں ہوتا وہ بالکل کرنا چاہیے، اس کا علم بھی حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن ہر گھر میں ایک معاملہ ضرور پیش آتا ہے، لیکن جب وہ پیش آتا ہے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور کوئی پریپریشن نہیں ہوتی، کوئی طریقہ پتا نہیں اس کام کا، کریں کیسے، اور جب ہو جاتا ہے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس ٹاپک کے متعلق سنیں گے، میری مراد انسان کا آخری سفر ہے، کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ میت ہونی ہے، اگر گھر میں پانچ افراد ہیں تو پانچوں نے مرنا ہے، دس افراد ہیں تو دسوں نے مرنا ہے، کوئی ایک ایسا نہیں کہ بچ جائے گا، کوئی ایک ایسا ہماری دنیا میں شخص موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے موت نہیں آنی۔ بلکہ موت ایک ایسی ریئلٹی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی فلسفی کو ماننے والا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، وہ اس بات کو یک حقیقی طور پہ جانتا ہے کہ موت آ کر رہے گی، کوئی فرار نہیں ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر زی روح نے اسے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے، کوئی فرار نہیں ہے۔ مگر بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ میرے گھر میں جتنے افراد ہیں سب نے مرنا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ پہلے کس نے مرنا ہے۔ بندہ کہہ چلے پہلے دادا کا انتقال ہوگا، اس کے بعد والد صاحب کا ہوگا، پھر والدہ کا ہوگا، پھر میری باری آئے گی، پھر بھائی بہنوں کی آئے گی، کوئی سیکوینس تو نہیں ہے نا، کوئی ہمارے ٹائم ٹیبل بھی ہمیں نہیں پتا۔ کیا پتا کہ ہم جس بزرگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ جناب بالکل آخری سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، اور جناب لوگوں سے ہم دعا کرواتے پھر رہے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں، اب تو ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے، وہ بچ جائیں، ان کا وقت نہ آیا ہو، اس سے پہلے صحت مند ہمارا وقت آ جائے، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو جب ایسا سفر ہونے ہی والا ہے، اس کے بارے میں ہماری معلومات کیا ہے؟ اور چاہے اور یہ ایک بیان کے اندر، ایک اجتماع کے اندر یہ پوسیبل نہیں ہے کہ انسان کے آخری سفر، اور بالخصوص مسلمان کے، کیونکہ ہمیں تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق، سنت کے مطابق، آداب کے مطابق یہ تمام کام کرنے ہیں، تو یہ تمام باتیں ایک ہی بیان میں، ایک ہی اجتماع میں سکھا دی جائیں، کیونکہ یہ طویل فہرست ہے نا۔ پہلے تو سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، آخری وقت بندے پر آتا ہے، تو اب اس وقت کیا ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کس طرح میت کے قریب بیٹھنا چاہیے، کس طرح یاسین شریف پڑھنی چاہیے، اب انتقال ہو جائے تو جناب کس کس کا رابطہ واسطہ رشتہ داری رہی، کون غیر محرم ہو گیا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد غسل کس طرح دیا جائے، کفن کس طرح دیا جائے، نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے، تدفین کس طرح کی جائے، تدفین کے بعد کے معاملات کیا ہیں، وراثت کی تقسیم کیا ہے. اس کے بعد جناب جب وراثت وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہوئے، اب میت کے ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے. یہ پورے سفر میں اس پوری یوں سمجھیے ڈیٹیل ہے نا، بہت ساری معلومات ہیں. میں نے بہت تیزی کے ساتھ یہ باتیں بیان کی، صرف ہیڈنگز بیان کی ہیں. ایک ایک اسلامی بھائی یہاں سوچے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی سوچے، ان میں سے کتنی باتیں مجھے پتا ہے، ان میں سے کتنے معاملات مجھے سنت کے مطابق معلوم ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. میں ان باتوں کو جانتا ہوں، اور اگر نہیں جانتا تو یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ علم سے دوری نہیں ہے. کیا آپ کو کوئی ٹائم پہلے دیا جائے گا کہ جناب ایک ہفتے بعد آپ کے والد صاحب کا انتقال ہونے والا ہے، ذرا تیاری کر لیجئے، علم حاصل کر لیجئے، یا آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ جانے والے حضرت پہلے آپ تیاری کر لیجئے؟ کسی کو نہیں پتا، سڈنلی اچانک موت ہو جاتی ہے اور اب ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ علم ہے جو ہمیں سب کو، ہم سب کو سیکھنا چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، بالخصوص مدنی قافلوں میں، ہمیں بہت ساری اس حوالے سے باتیں سکھائی جاتی ہیں. اب جو تین دن کے مدنی قافلے میں وہ کہ ہمیں سارا سکھا دیں تو یہ تو نہیں ہو سکے گا. نیت کریں کہ انشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ یہ دیکھیے، یہ ہم پر دعوت اسلامی کا احسان ہے، ورنہ ہمیں جانا چاہیے تھا تمام باتیں سیکھنے کے لیے. لیکن ہمیں بلا کر استاد کے پاس شاگرد جاتا ہے، یہاں تو مبلغین آپ کو بلاتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، مہربانی آپ کی، اور سیکھ لو ہم سے. تو الحمدللہ مدنی قافلوں میں اس طرح کی باتیں سکھائی جاتی ہیں. تو دنیا بھر میں جہاں مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ دیکھیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ اللہ توفیق دے تو 12 ماہ کے قافلے میں، 92 دن کے قافلے میں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے، مگر ایٹ لیسٹ کم از کم 30 دن کے قافلے کی تو ساری نیت کر لیں انشاءاللہ. اب آج کے بیان میں ہم چونکہ ساری چیزوں کو تو ڈسکس نہیں کر سکیں گے، ہم انشاءاللہ نماز جنازہ اور جنازے کے کچھ احکام یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کیئرفلی، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سیکھنے سکھانے کا ایک حلقہ لگا ہوا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ آج کے اجتماع میں کچھ بیسکس تو سیکھ کر جائیں. اب جنازہ بہت ساروں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کیا جنازہ پڑھنے کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ کیا جنازے کو کاندھا دینے کا کوئی ثواب بھی ہے؟ کیا کاندھا دینے کا پراپر کوئی طریقہ بھی ہے؟ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے؟ کیا اس کے کچھ فرائض بھی ہیں؟ تو ان تمام باتوں کو میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کنوے کرنے کی کوشش کروں. لیکن آپ سے بھی گزارش کروں گا، اگر کسی کے پاس ڈائری قلم وغیرہ ہے تو وہ نوٹ کیجئے، ورنہ توجہ کے ساتھ سنیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز جنازہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے نماز جنازہ کا معاملہ آتا ہے. نماز جنازہ ہے کیا؟ پہلا کوسچن تو ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ یاد رکھیے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو جس جس کو خبر پہنچی اور نہ پڑھی تو سارے گناہگار ہوں گے. اگر کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی اور جس جس کو خبر پہنچی تھی، اب وہ سارے گناہگار ہوں گے. اور اس کی فرضیت کا جو انکار کرے، وہ یہ کہہ دے کہ بھائی نماز جنازہ معاذ اللہ فرض نہیں ہے، فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے. تو پتہ چلا یہ فرض کفایہ ہے، ایک نے بھی پڑھ لی سارے بری ذمہ ہو جائیں گے، اور جو انکار کرے، فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے. اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، نماز جنازہ کے لیے یاد رہے کہ جماعت فرض نہیں ہے. اگر کوئی اکیلا ہی ہے، اب کوئی اور ہے ہی نہیں پڑھنے والا، تو ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو وہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ دوسری نماز جنازہ کے حوالے سے ہمیں بیسک بات پتا چلی. تیسری، نماز جنازہ فرض کس پر ہے؟ کیا ہر کسی پر فرض ہے؟ تو نماز جنازہ جن پر فرض ہے اس کی 5 شرطیں ہیں. جس کے لیے یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی، اس پر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض یا فرض کفایہ. نمبر 1، مسلمان ہو، غیر مسلم پر نماز جنازہ نہیں ہے. نمبر 2، بالغ ہو، یعنی نماز جنازہ پڑھنے والا وہ بالغ ہو. نمبر 3، عاقل ہو، عقل ہو پاگل نہ ہو، نمبر تین قادر ہونا، یعنی اس میں یہ قدرت ہو، اس کی صحت بھی ساتھ دیتی ہو، اس کے لیے پاسبل بھی ہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھ سکے، اور پانچویں شرط کیا ہے، موت کی خبر ہونا، اسے پتا بھی تو چلے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے. اگر یہ پانچوں چیزیں پائی جائیں تو اب اس پر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے. لیکن یہ فرض کیسا ہے؟ فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو وہ سب سے کفایت کر جائے گا. اب آئیے یاد رکھیے، نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، کچھ شرائط تو نمازی سے متعلق ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے، اور کچھ شرائط میت کے متعلق ہیں. اب نمازی، ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم اگر وہ شرائط پوری نہیں کریں گے تو ظاہر ہے شرط، کوئی ایک شرط فوت ہو جائے گی تو وہ نماز ہی درست نہیں ہوگی. اب وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ چار ہیں، وہ یاد رکھ لیجیے. پہلی شرط نماز جنازہ سے متعلق طہارت، پاک ہو. اگر پاک ہی نہیں ہے، وضو ہی نہیں ہے، تو پھر نماز جنازہ وہ نہیں پڑھ سکتا. دوسری شرط ستر عورت، یعنی اس کا اگر مرد ہے، مرد ہی پڑھتا ہے نماز جنازہ، تو ناف سے لے کر گھٹنے سمیت کا جو حصہ ہے وہ پراپر انداز میں پردے میں ہونا چاہیے. اگر یہ چھپا ہوا ہے تو یہ دوسری شرط ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اتنا بھی کپڑا اس کے پاس نہیں ہے تو اب یہ شرط پوری نہیں ہوئی. تیسری شرط جو نماز جنازہ کی ہے وہ منہ کا قبلے کی طرف ہونا، یعنی قبلہ رخ ہو کر نماز جنازہ ادا کی جائے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ ہے نیت، نماز جنازہ کی نیت کرے. یہ تو چار شرطیں ہو گئیں نمازی سے متعلق. اب میت کی شرطیں کیا ہیں؟ کہ میت کے لیے بھی یہ شرطیں ہیں، وہ میت کے گھر والے پوری کریں گے. اب پہلی شرط کہ میت مسلمان ہو، مسلمان ہوگا تو نماز جنازہ پڑھیں گے نا. دوسرا، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، ناپاکی کی حالت میں میت کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. نمبر تین، جنازے کا وہاں موجود ہونا، جنازہ سامنے ہونا چاہیے. نمبر چار، جنازہ سواری پر لدا ہوا نہ ہو، سواری پر رکھ کر نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کو زمین پر رکھنا ہوگا. اور نمبر پانچ، جنازہ نمازی کے آگے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور چھٹی شرط کیا ہے؟ میت کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو، یعنی کفن پراپر اتنا تو ہو کہ اس کی بے پردگی نہ ہو رہی ہو. ساتویں شرط کیا ہے؟ میت کا امام کے سامنے ہونا. سات شرطیں میت سے متعلق، اور ہم نے سنی چار شرطیں نمازی سے متعلق. اب نماز جنازہ کے دو فرض ہیں، دو ارکان ہیں، دو فرض ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ چار تکبیرات، اور دوسرا فرض کھڑا ہونا، بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو کر، اور چار تکبیرات دی جائیں گی. نماز جنازہ کے کتنے فرض ہیں؟ کون کون سا؟ پہلا کون سا؟ پہلا کون سا؟ چار تکبیرات، اور دوسرا فرض قیام، کھڑے ہونا. یہ دو فرض ہیں نماز جنازہ کے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نماز جنازہ کی سنتیں، یہ تین سنتیں ہیں، بڑی آسان ہیں، ہم سب عمل کرتے ہیں، لیکن اگر سنت کی نیت سے کریں گے تو سنت کا ثواب بھی پائیں گے. پہلی سنت، اللہ عز و جل کی ثنا پڑھنا. ہم جب اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھتے ہیں تو یہ پہلی سنت. دوسری سنت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا. اور تیسری سنت، میت کے لیے دعا کرنا. کہ جنازہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جنازے کی سنت یہ ہے کہ چار لوگ اٹھائیں، ایک پایا ایک شخص لے لے، اور اگر صرف دو شخص نے جنازہ اٹھایا ہے تو ایک سرہانے اور ایک پائنتی پر ایک ایک پایا لگائیں، کیونکہ اب آدمی دو ہیں، لیکن یہ بلا ضرورت مکروہ ہے. اور جنازہ لے کر چلنے میں چارپائی کو ہاتھ سے پکڑ کر کاندھے پہ رکھے، سامان یا تھیلے کی طرح پر گردن پر لادنا مکروہ ہے. اسی طرح چوپائے پر، جانور پر کوئی جنازہ رکھ کے چلا جائے تو یہ بھی مکروہ ہے. سنت کیا ہے؟ طریقہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کاندھا دے، چار پائے ہوتے ہیں نا، چار کنارے ہوتے ہیں، اس کو کاندھا دے گا. ہر بار دس دس قدم چلے، ایک پائے پر دس قدم چلے، دوسرے پر دس، تیسرے پر دس، چوتھے پر دس. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ جنازے کے پیچھے چلنے کے بارے میں کیا طریقہ ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوڑنے سے کم تر چلو، یعنی میانہ رفتار میں چلنا چاہیے. بہت تیز بعض اوقات لوگ چلتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جنازے کے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے، کچھ لوگ جنازے کے آگے چلتے ہیں، ادب یہ ہے جنازہ آگے ہو باقی لوگ پیچھے چلیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات میت کے پیر کی طرف سے لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، میت کو کسی طرف لے جانا ہو بہرحال سر آگے کی طرف رہے۔ اب ایک اور مسکنسیپشن، ایک اور کنفیوژن، کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، یہ بڑا لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ضرور دے سکتا ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کاندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ لگانے میں ممانعات ہے۔ مرد اپنی بیوی کو نہلا نہیں سکتا، غسل نہیں دے سکتا مرنے کے بعد، اور اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، باقی چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، کاندھا بھی دے سکتا ہے، اور قبر میں اس کی تدفین، اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ ہاں، عورتوں کا جنازے میں جانا، مرد کا انتقال ہو گیا تو کیا اب عورت جنازے میں جائے گی؟ تو عورتوں کے کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ اب جنازہ لے کر چلیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کے دور میں بلند آواز سے ذکر کرنا منع کیا گیا تھا، کیونکہ پہلے کے لوگ بڑے رقت انگیز خیالات میں ہوتے تھے، اپنے جنازے کو، اپنی موت کو یاد کرتے تھے، آنسو بہاتے ہوئے جاتے تھے، صرف سانس کی آواز آتی تھی، باقی جس کو دیکھو وہ رو رہا ہوتا تھا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ کس کے والد کا جنازہ ہے، یہ کس کے بھائی کا جنازہ ہے، گھر والا کون ہے، کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے میت کے غم میں نہیں بلکہ اپنے سفر آخرت کو یاد کرتے ہوئے۔ مگر چونکہ آج غفلت کا زمانہ ہے، آج جناب لوگ جنازہ بھی جاتا ہے اور دنیا بھی باتیں بھی کرتے ہیں، تو آج کے دور میں علماء فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کیا جائے، بلند آواز سے کلمہ پڑھا جائے، بلند آواز سے نعت خوانی کی جائے، تاکہ سارے جنازے والے، سارے شرکا مل کر ذکر و اذکار کریں اور میت کو اس کا ثواب پہنچے۔ یہ چند باتیں الحمدللہ آج کے ہم نے بیان میں جنازہ لے کر چلنے سے متعلق، نماز جنازہ سے متعلق سنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پورا چیپٹر بہت وسیع ہے، ہمیں اس کو وقت دینا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ یہ باتیں تو تدفین اور جنازے کی ہیں، لیکن اس سے پہلے غسل بھی ہے، اس سے پہلے کفن بھی ہے، یہ تمام باتیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے۔ نہ صرف خود سفر کیجئے، اپنے بچوں کو سفر کرائیے۔ مجھے بتائیے، ایک والد کا انتقال ہو جائے، والد کا یہ حق ہے کہ اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے، اس کا بیٹا اسے غسل دے، اس کا بیٹا اسے کفن دے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹا کفن کیسے دینا ہے؟ بیٹے کو یہ معلوم ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا، اسے میت کو غسل کس طرح دینا ہے، اس کی تدفین کیسے کرنی ہے؟ آج ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ باپ کا جنازہ ہے، مسجد میں جنازہ تیار ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے، کہا جاتا ہے بیٹا نماز پڑھ لو، کہتا ہے مجھے نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ آپ سب غور کیجئے، اولاد کون سی اچھی ہے کہ جو مرنے کے بعد آپ کے مال سے، آپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے رب کی نافرمانی والا کام کرے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، آپ کے بچے ہوئے مال میں سے حرام کام کرے اور آپ کو گناہ پہنچائے، وہ اولاد اچھی ہے یا وہ اولاد اچھی ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو تو آپ کو سنت کے مطابق غسل دے، آپ کو کفن دے، آپ کا نماز جنازہ پڑھائے، آپ کو روتے ہوئے دفن کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں ایصال کرے، جب حج کو جائے آپ کے نام کا حج کرے، جب عمرے کو جائے آپ کے نام کا طواف کرے، جب مدنی قافلے میں جائے آپ کے لیے دعائیں کرے۔ مجھے بتائیے کون سی اولاد اچھی ہے کہ جو قبر میں ہمارے کام آئے، یقیناً وہی اولاد اچھی ہے۔ تو اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجئے تاکہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں بھی ثواب کے تحفے پہنچیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان تمام باتوں میں ایک بات بڑی اہم ہے، آج کے اس ٹاپک میں ایک بات بہت زیادہ سوچنے والی ہے۔ ہم نے جنازے کی بات سنی، لیکن کیا ہم میں سے کسی نے یہ تصور باندھا کہ کبھی میرا بھی جنازہ اٹھے گا، کبھی میری بھی میت کا مسجد سے اعلان ہوگا؟ میں یہ تو سیکھ رہا ہوں کہ جنازہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ میرا بھی جنازہ پڑھا جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں عبرت ناک موت سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سامنے، اے کاش عشق رسول کے عالم میں، اے کاش پیارے آقا کے عشق میں آنسو بہاتے ہوئے مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائی، یہ تمام موضوعات آخرت کی یاد دلانے والے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بڑے گلچھڑے اڑانے کو جی چاہتا ہے، بڑا انجوائے کرنے کو جی چاہتا ہے، بڑا گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر یاد رکھیے ایک وقت ہے جب آپ نے اور مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور نو بڑی نوز، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ وقت کون سا ہے، جب پتا نہیں کہ کب جانا ہے۔ یہ شعر تو بڑا گنگناتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ارے جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کر رہے ہو، پہلے تو قبر کی تیاری ہونی چاہیے نا، پہلے تو موت کی تیاری ہونی چاہیے۔ واقعی اگر آخری سفر کی تیاری کرنی ہے تو مدنی قافلے کا سفر اختیار کر لیجیے، یہ اس سفر کو آسان کر دے گا، یہ اس سفر کی تیاری کروا دے گا۔ اور اگر آج سنتوں کو سیکھنے کے لیے وقت نہ نکالا، آج اگر یہ بہانہ کرتے رہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، بڑی بیزی لائف ہے، جاب سے چھٹی نہیں ملتی، کاروبار سے نکل نہیں سکتا، فیملی کی الگ مصروفیات، ارے میں تو نہیں آ سکتا اجتماع میں، میں نہیں سیکھ سکتا علم دین، مدنی قافلے میں تو سفر کر ہی نہیں سکتا، مجھے بتائیے کہ جب موت آئے گی تو پھر سفر کیسے کرو گے، پھر فیملی کا کیا ہوگا، پھر کاروبار کا کیا ہوگا، پھر یہ مال کمانے کے طریقوں کا کیا ہوگا۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، پھر کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر سب چھوڑ جائے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی چلا جاتا ہے، بیوی ہوتی ہے وہ روتی رہ جاتی ہے، بچے اسی طرح باپ کی آنس دیکھتے رہ جاتے ہیں، مگر خوش نصیب ہوتا ہے جو زندگی میں آخرت کی تیاری کر کے جاتا ہے، خوشا خوشا جاتا ہے، جو آقا کا امتی پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کر کے قبر میں جاتا ہے وہ نہیں گھبراتا، بلکہ جب اس کے لیے تو فرشتے آتے ہیں سوال کرنے آتے ہیں، گناہگار بے شک گھبراتا ہوگا، گناہگار بے شک لرستا ہوگا، ارے جس نے نمازیں نہیں پڑھی وہ فرشتوں کا جواب کیسے دے گا، وہ پیارے آقا کی سنتوں سے دور رہنے والا، انگریزی فیشن پر عمل کرنے والا، جب پیارے آقا کا چہرہ دکھایا جائے گا تو آقا کا چہرہ مبارک کیسے دیکھے گا، اس کے لیے تو شرمندگی ہے، مگر جب آقا کا امتی سنتوں پر عمل کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوا دنیا سے جاتا ہے تو جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب کیسے دیتا ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب اس کا جواب لیتے ہیں، فرشتوں پوچھتے مجھ سے ہو کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے مجھ سے ہو کس کی امت ہو، یہ لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں۔ ارے آقا کی یاد سے تو زندگی گزاری، آقا کے دیدار ہی میں، انہی کی آس میں تو زندگی گزاری ہے، ارے جب آقا کا دیدار ہوتا ہے تو ایک عاشق زبان کال سے نہیں تو زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو جیتا ہی اس لیے تھا کہ قبر میں آقا کا دیدار کروں گا، میرے تو آقا ہیں، ان کی سنتوں پر تو عمل کرتا تھا، جب امامہ باندھتا تھا دنیا تانے دیتی تھی مگر میں آقا کی یاد میں امامہ نہیں چھوڑتا تھا، جب داڑھی رکھی دوستوں نے مذاق اڑایا مگر مجھے پتا تھا میرے آقا داڑھی والے ہیں اور میں آقا کا غلام ہوں، کسی دنیا دار کا غلام نہیں، مجھے پتا ہے کہ مجھے تو اپنے آقا کا جلوہ دیکھنا ہے، بغیر داڑھی کیسے ان کا چہرہ دیکھوں گا، میں سنتوں بھرا لباس پہنتا تھا، شیطان بڑے وسوسے ڈالتا تھا کہ تو کیوں برانڈڈ شرٹ اور پینٹ نہیں پہنتا، تو کیوں دنیا کے فیشن نہیں اپناتا، تیرے پاس تو پیسہ بھی ہے، مگر میں شیطان کے وسوسوں پر جواب نہیں دیتا تھا، میں اس لیے سنتوں بھرا لباس پہنتا تھا کہ مدینے والے آقا جیسا لباس پہنوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں، میں کسی اور کے پیچھے نہیں چلتا تھا، مجھے میں آقا کا امتی ہوں۔ تو جو اس طرح زندگی گزارتا ہے، جب کاروبار کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کون سا طریقہ اپناؤں کہ میرے آقا راضی ہو جائیں، مال کیسے کماؤں کہ میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، زبان کیسے چلاؤں کہ آقا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ آنکھ انہی چیزوں کو دیکھے جس سے میرا رب اور میرے مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ امام اہل سنت کے شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، آقا دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے۔